ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسعى إليك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ہم سب تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں. یا اللہ، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہماری اصلاح فرما دے. اللہ ہمیں صحیح علم عطا فرما اور اپنے دین کا صحیح اتباع کرنا سکھا. ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ کر دے. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہم پر اپنی رحمت فرما، ہمیں اطاعت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرما، ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، ہمیں اچھا اور خوبصورت صبر کرنے کی توفیق دے. اللہ ہماری گفتگو میں بھی، ہمارے عمل میں، ہمارے ہر ایٹیچیوڈ میں وہ انداز جھلکے جو تجھے بہت ہی پسند ہو. یا اللہ تو ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے، موت کی سختی کو ہم پر آسان کر دینا. یا ارحم الراحمین ہمیں ایمان کی استقامت عطا فرمانا. اللہ قبر کے حساب کو آسان کر دینا. اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمانا. حوض کوثر سے ان کے ہاتھ سے پانی پینا نصیب کرنا. یا رب العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ ہمارے اس علم کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تو ہم سب سے نیک کام لے لے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الهي امين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. گزشتہ مرتبہ ہم نے باب الصبر شروع کیا، آج انشاءاللہ اسی کی تکمیل ہوگی. پہلی حدیث حضرت صہیب رومی سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے وقتوں میں سے پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے، یعنی گزشتہ زمانے میں، جس کے پاس ایک جادوگر تھا. اس سے پہلے کہ میں یہ پورا قصہ آپ کے سامنے رکھوں، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گزشتہ زمانے کی کوئی بات ہمیں بتاتے ہیں یا کسی خاص واقعے یا قصے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ کوئی من گھڑت یا فرضی قصہ نہیں ہوتا، بلکہ باقاعدہ اوتھینٹک تاریخی روایت ہوتی ہے جو وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جاتی تھی. یہ پورا قصہ جس طرح آپ پڑھیں گے اور جس نتیجے پر آپ پہنچیں گے اس سے آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت سے سبق ہیں ہمارے لیے بھی، لیکن چونکہ گزشتہ اقوام سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے اس میں اگر کوئی شرعی احکامات ایسے آپ کو نظر آئیں جو ہماری شریعت سے ٹکراتے ہوں تو ان احکامات کو منسوخ سمجھا جائے گا، اور جو احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیے گئے وہی اصل ویلڈ قرار پائیں گے. اس قصے سے جو چیز ہمیں لینی ہے وہ ہے صبر، کیونکہ یہ صبر کے باب میں وارد ہوا ہے.
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قصہ جو ہے یہ حدیث کی صحیح ترین کتاب مسلم میں روایت ہوا ہے، اس لیے سند کے اعتبار سے بھی اور اپنے متن کے اعتبار سے بھی یہ ایک صحیح واقعہ ہے۔ معلوم یوں ہوتا ہے گزشتہ اقوام میں سے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور قوم کا قصہ ہے، کیونکہ اگر بنی اسرائیل سے متعلق کوئی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واضح فرما دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ دور میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بہت بوڑھا اور عمر رسیدہ ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس کوئی نو عمر لڑکا بھیجو تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں، یعنی اپنا فن اس کو دے دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادو سیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ لڑکا جس راستے سے جادوگر کے پاس جاتا تھا وہاں ایک راہب بھی رہتا تھا۔ راہب سے مراد ایک دین کی تعلیم دینے والا یا دین سکھانے والا یا دینی رہنما۔ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا، اس کی باتیں سنتا تو وہ بہت اچھی لگتی۔ جب وہ جادوگر کے پاس دیر سے آیا ایک مرتبہ تو اس نے دیر کرنے کی وجہ سے اسے بہت مارا پیٹا۔ لڑکے نے یہ بات راہب کو بتائی تو وہ کہنے لگا، جادوگر کا ڈر ہو تو اس سے کہہ دیا کرو کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، یعنی اگر اس کی باتیں سنتے سنتے اصل جگہ پہنچتے ہوئے دیر ہو جائے تو پھر تم یہ بہانہ بنا لیا کرو، اور گھر والوں سے ڈر ہو تو ان سے کہہ دیا کرو کہ جادوگر نے روک لیا تھا، کیونکہ اصل میں تو رخ وہ بیچ میں کہیں رہا تھا۔ چنانچہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا درندہ ادھر آ گیا، جیسے شیر یا ہاتھی وغیرہ، جس کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت کی راہ مسدود ہو گئی، یعنی رستہ بند ہو گیا۔ تب لڑکے نے سوچا آج اس کا موقع آ گیا کہ یہ دیکھا جائے کہ راہب اچھا ہے یا جادوگر، دونوں میں سے کون اچھا ہے، کون افضل ہے۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، تیرے نزدیک راہب کا کام جادوگر کے کام سے بہتر اور پسندیدہ ہے، تو اس درندے کا کام تمام کر دے، یعنی اسے ختم کر دے، تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو جائے، یعنی راستہ کھل جائے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر اس درندے کو مارا اور وہ پتھر کھاتے ہی مر گیا۔ لوگ حسب معمول آنے جانے لگے۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے یہ واقعہ سنایا تو راہب نے کہا، صاحبزادے، آج تو تم مجھ سے بھی افضل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ سے ایک ایسا کام کرایا جو مجھ سے بھی نہیں ہوا کبھی۔ تو راہب نے کہا، صاحبزادے، آج تو تم مجھ سے بھی افضل ہو گئے، اب تمہارا معاملہ اس مرحلے پر آ گیا ہے کہ تمہیں ابتلاء اور آزمائش میں ڈالا جائے۔ یعنی جب انسان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ایسے کام کروانے لگے جو عام طور پر ممکن نہ ہو تو ساتھ ساتھ آزمائشیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پر اللہ کے دین کے راستے میں۔ اور جب یہ مصیبت پیش آئے تو میرا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ یہ لڑکا نہ صرف عام امراض میں لوگوں کا علاج کرتا تھا بلکہ مادرزاد اندھوں اور برف والوں کو بھی اچھا کر دیا کرتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں، اس کے کلام میں اتنی شفا ڈالی کہ وہ لوگوں کو صحت بخشنے لگا اللہ کے حکم سے۔ بادشاہ کا ایک ساتھی اور مصاحب اندھا ہو گیا۔ اسے لڑکے کا حال معلوم ہوا کہ وہ دوسروں کو صحت یاب کرتا ہے تو بہت سے ہدایا اور تحائف لے کر اس کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تم مجھے بینا کر دو، یعنی میری بینائی واپس لوٹا دو، تو یہ سب کچھ تمہاری نظر ہے۔ لڑکا کہنے لگا، وہ شفا میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور یہی اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی کام کو اپنی قوت اور کمال کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ اللہ کے بھروسے اور اللہ ہی کا انعام اور اللہ ہی کی نعمت سمجھتے ہیں، اور اس کا اصل سورس اور اصل قوت خدا ہی کی ذات کو قرار دیتے ہیں۔ لڑکا کہنے لگا، وہ شفا میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں تمہاری شفا کے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ وہ مصاحب، یعنی جو اندھا ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا۔ ظاہر اسے صحت چاہیے تھی، اسے آنکھوں کی نظر چاہیے تھی، اور ایسے موقعوں پر جب انسان کسی سخت آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو عموماً انسان ایمان بیچنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ تو اس نے صحیح دین کے اوپر صحیح ایمان قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بینا کر دیا، یعنی دیکھنے کے قابل بنا دیا۔ جب وہ حسب معمول بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے پوچھا، یہ تمہاری بینائی کس نے لوٹا دی؟ مصاحب نے کہا، میرے رب نے. یہ نہیں کہا اس لڑکے نے، کہا میرے رب نے، کیونکہ ایمان لے آیا تھا اور اس شخص نے اسے اپنا غلام نہیں بنایا بلکہ اسے رب کا غلام بنایا اور رب سے جوڑا. یہ ہوتی ہے دین کی صحیح تبلیغ کہ بندوں کو اپنا غلام نہ بنایا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کا غلام بنایا جائے اور اللہ کے ساتھ جوڑا جائے. بادشاہ کہنے لگا، میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ یعنی وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا. مصاحب نے جواب دیا، میرا اور آپ کا سب کا رب اللہ ہے. بادشاہ نے اسے گرفتار کر کے عقوبت خانے یعنی جیل میں بند کرا دیا. جب اسے اذیت دی گئی تو مجبور ہو کر اس نے لڑکے کے متعلق بتا دیا اور لڑکا گرفتار ہو کر آ گیا. بادشاہ نے لڑکے سے کہا کہ اب تم جادو کے زور سے اندھوں اور برس تک والوں کو اچھا کر دیتے ہو اور اتنے ماہر ہو گئے ہو. تو لڑکا کہنے لگا، میں تو کسی کو اچھا نہیں کر سکتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بادشاہ نے لڑکے کو بھی گرفتار کر کے تکالیف اور سزائیں دینا شروع کر دی تو اس نے راہب کا پتہ نشان بتا دیا. یعنی اس مصاحب نے لڑکے کا بتایا اور لڑکے کو جب سزا ملی تو اس نے آگے راہب کا بتا دیا جو اصل استاد تھا سب کا. چنانچہ راہب کو بلوایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو. اس نے انکار کیا تو آرا منگوا کر راہب کے بدن کو دو ٹکڑوں میں چیر دیا گیا. یہ جیسا کہ آپ سورۃ البقرہ کی ایک آیت کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک دن صحابہ کرام بہت تکلیف کے عالم میں پہنچے تو آپ نے فرمایا، تم پر وہ کچھ نہیں گزرا جو گزشتہ اقوام پر گزرا، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا سلوک بھی کیا جاتا تھا کہ آرے کے ساتھ جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا اور پھر بھی وہ ایمان سے باز نہ آتا. تو یہاں پر بھی یہ کہ راہب کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. پھر مصاحب کو بلوایا اور اس سے کہا کہ تم اپنا مذہب ترک کر دو، مگر اس نے بھی بادشاہ کا کہا ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا معجزہ ہو چکا تھا کہ اس کی آنکھیں واپس آ گئی تھی. تو آرے سے اس کے بھی دو ٹکڑے کر دیے گئے. پھر اس لڑکے کو بلوا کر اس سے بھی یہی کہا گیا مگر لڑکے نے بھی انکار کر دیا. یہاں اصل میں اس حدیث میں جس باب میں یہ وارد ہوئی ہے صبر کے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کے لیے اگر جان بھی دینا پڑے تو وہ بھی کچھ مہنگا سودا نہیں، لیکن یہ وہی دے سکتا ہے جس کے اندر حقیقی معنوں میں صبر ہو اور جو مشکلات اور مصیبتوں پر صبر کر کے اپنے ایمان کو باقی رکھ لے. پھر اس لڑکے کو بلوا کر اس سے بھی یہی کہا گیا مگر لڑکے نے بھی انکار کر دیا. تب بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے چند لوگوں کے حوالے کر کے حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر بھی یہ اپنے انکار پر قائم رہے اور اپنے دین سے باز نہ آئے تو اسے وہاں سے نیچے پھینک دینا. چنانچہ وہ لوگ لڑکے کو لے کر چلے گئے. جب وہ پہاڑ پر چڑھ گئے تب لڑکے نے دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے نجات عطا فرما. اسی وقت پہاڑ زلزلے سے لرزا اور محافظ پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا پھر بادشاہ کے پاس چلا آیا. بادشاہ نے لڑکے سے پوچھا، تمہارے محافظوں کا کیا بنا؟ لڑکے نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے نجات دے دی ہے. تب بادشاہ نے اپنے چند دیگر مصاحبوں کے لڑکے کو حوالے کر کے ان سے کہا کہ اسے ایک چھوٹی سی کشتی میں ڈال کر دریا کے بیچوں بیچ لے جاؤ، وہاں پہنچ کر بھی یہ اپنا مذہب ترک نہ کرے تو اسے وہیں ڈبو دو. جب وہ لوگ اسے لے کر دریا میں چلے تو لڑکے نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا. چنانچہ ان سب لوگوں سمیت کشتی ڈوب گئی اور لڑکا صحیح سلامت پھر بادشاہ کے پاس جا پہنچا. بادشاہ نے کہا، تیرے محافظوں پر کیا بیتی؟ لڑکے نے جواب دیا، میرے اللہ نے ان سے مجھے بچا لیا. اور سن اے بادشاہ، جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح نہ کرے گا تو تو مجھے قتل کرنے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا. بادشاہ نے کہا، وہ کیا بات ہے؟ لڑکے نے کہا، ایک میدان میں لوگوں کو جمع کرو، وہاں لکڑی کے تنے مجھ پر لٹکاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکالو، اسے کمان کے چلے میں رکھو اور یہ کہو کہ میں اس لڑکے کے خدا کے نام سے اسے تیر مارتا ہوں. کیونکہ وہ اصل میں تو ایمان کی طرف بلا رہا تھا نا لوگوں کو کہ میری جان تو چلی جائے گی لیکن لوگ مسلمان ہو جائیں گے. اور کمان کے چلے میں تیر رکھ کر بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کر اسے مارا گیا. لڑکے کی کنپٹی میں تیر لگا، لڑکے نے کنپٹی پر ہاتھ رکھا اور اس کا دم آخر ہو گیا، یعنی مر گیا. لڑکے کے مرتے ہی پورا مجمع ایک زبان ہو کر پکار اٹھا کہ ہم سب اس لڑکے کے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں.
یہ خبر بادشاہ کو بھی پہنچائی گئی اور کہا گیا جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، اب سارا مجمع ہی لڑکے کے رب پر ایمان لے آیا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ راستوں کے کنارے کنارے گہری خندقیں کھودو، ان میں آگ جلاؤ، اور جو شخص اپنا دین ترک کرنے سے انکار کرے اس کو اس دہک کی خندق میں جھونک دو، اور لوگ باز نہ آئے اس لیے خندق میں ڈال دیے گئے۔ اسی دوران ایک عورت آئی جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، وہ خندق کنارے پہنچ کر ذرا ٹھٹکی کہ اس کا دودھ پیتا بچہ، فوراً بول اٹھا کہ ماں صبر کرو، تم حق پر ہو۔ اور یہی واقعہ ان آیات کا سبب نزول ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، یا ان آیات کی وجہ بتائی گئی جو سورۃ البروج میں آپ پڑھتے ہیں، جس میں آتا ہے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور گواہ کی اور جس چیز کا گواہ کیا گیا، مارے گئے خندقوں والے، لعنت ہو خندقوں والوں پر، کس چیز کے ساتھ؟ النار، آگ، ذات الوقود، ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ اس وقت جو مومنوں کے ساتھ سلوک کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ سلوک کیا تھا؟ وما نقموا منہم، اور انہوں نے انہیں نہ سزا دی ان کو، یا نہ بدلہ لیا ان سے، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، مگر اس بات کا کہ وہ لوگ اللہ غالب تعریف والے پر ایمان لے آئے تھے، یعنی اللہ پر ایمان کی انہیں یہ سزا دی جا رہی تھی۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں اور عورتوں کو، مراد ہیں یہی خندق والے جنہیں آگ کی خندقوں میں ڈالا گیا، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم، تو ایسے لوگوں کی سزا عذاب جہنم ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ تو ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، اور اسی ریفرنس میں ملتا ہے کہ انسان پر اگر مشکل سے مشکل حالات بھی آ جائیں، تو جہاں اس کے دین کا معاملہ ہو، جہاں اس کے ایمان کا امتحان ہو، اسے ہر قیمت پر ایمان کو اختیار کرنا چاہیے دوسری چیز کے مقابلے میں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنا قوی تھا ان کا ایمان اور کتنا مضبوط تھا، کہ گروہ کے گروہ ان خندقوں میں ڈالے گئے لیکن پھر بھی وہ باز نہ آئے۔ حالانکہ انسان دوسرے کو ڈلتے ہوئے دیکھ لے تو خود توبہ کر لے اور پیچھے بھاگ جائے اور پلٹ جائے اور کسی طرح اپنے آپ کو بچا لے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس بات کو گوارا نہ کیا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں بھی ایمان کی حفاظت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا کچھ آگ میں جانے سے کم تر نہیں ہے، اگرچہ وہ اس طرح کی خندقوں کی آگ نہیں، لیکن معاشرے میں پھر دین پر قائم رہ کر جینا بہرحال ایک مشکل ترین عمل ہے، کہ انسان ہر طرح کے حرام سے بچے اور صرف صحیح رستہ اختیار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم وہ ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی تھی آئندہ زمانے کے بارے میں، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا کہ جتنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا، کہ انسان آگ کا انگارہ پکڑتا ہے، نہ اسے پکڑ سکتا اور نہ چھوڑ سکتا ہے۔ چھوڑ اس لیے نہیں سکتا کہ ایمان جیسی چیز جو ہے اسے چھوڑ کے تو ہمیشہ کے لیے آگ ہے۔ تو انسان سوچتا چلے تھوڑے دن کی یہ تکلیف ہے، میں اسے برداشت کر لوں، لیکن بہرحال صحیح دین پر قائم رہنا آج کے دور میں بھی اسی طرح مشکل ہے اور تکلیف دہ ہے، لیکن ان تکلیفوں پر انسان صبر کیوں کرے، کس لیے کرے؟ اس لیے کرے کہ کل آخرت کی اسے امید ہے کہ وہ اچھی گزرے گی، اور اس کی بھلائی اور بہتری کے لیے آج کی ہر مصیبت انسان کے لیے پھر ہلکی ہو جاتی ہے۔ اگلی حدیث بھی صبر ہی کے بارے میں ہے۔
حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی عورت کے پاس سے گزر ہوا جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر اور صبر کر. وہ کہنے لگی، بس آپ اپنے کام سے کام رکھیے، آپ کو وہ صدمہ نہیں ہے جو مجھے پہنچا ہے. عموماً یہ بات سننے میں آتی ہے جب کسی بھی دکھی انسان کو انسان صبر کی تلقین کرے. وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی، ظاہر ہے کہ مکہ ایک چھوٹی سی بستی تو نہیں تھی، کافی بڑی جگہ تھی. اسے بتایا گیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر وہ عورت اظہار معذرت کے لیے آپ کے گھر پر آئی، وہاں اس کے تصور کے مطابق کوئی دربان نہیں تھا. عرض کرنے لگی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اس لیے میں نے ایسی سخت بات آپ کو کہہ دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے، پہلی چوٹ کے وقت ہوتا ہے. اگر اس وقت انسان صبر نہیں کرتا اور وہ سب کچھ کہہ گزرتا ہے، کر گزرتا ہے جو اس کے دل اور نفس میں اس وقت آتا ہے، تو وہ پھر صبر نہیں ہوتا. گویا صبر کی یہاں ایک اور وضاحت کر دی گئی ایک اور طرح سے، کہ صبر اس وقت کی کیفیت کا نام ہے، اس وقت اپنے آپ کو روک لینے کا نام ہے کہ جب انسان کو صدمے کا پہلا حصہ سننے کو ملے یا پہلی خبر سننے کو ملے، اور اس وقت انسان اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، اپنے جذبات پر اور اپنی زبان پر اور اپنے ہاتھوں پر اور اپنے طور طریقوں پر، تو یہی دراصل صبر ہے جس پر اجر کا وعدہ کیا گیا ہے. اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت سفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندہ مومن کی کوئی دنیاوی محبوب چیز لے لوں اور وہ اس پر صبر کرے، تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ہے. کوئی بھی پیاری چیز، مال میں سے ہو سکتی ہے، اولاد میں سے ہو سکتی ہے، رشتہ داروں میں سے ہو سکتی ہے، کوئی ایسی چیز جس کے لیے انسان بہت دل میں محبت رکھتا ہو، بہت چاہت رکھتا ہو، جب وہ اس سے لے لی جائے اور انسان اس پر اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے اوپر راضی کر لے، تو اس صبر کا اجر جنت کے سوا اور کچھ نہیں. اور جنت ایسی خوبصورت جگہ اور ایسی خوبصورت چیز کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا حسین منظر کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، دنیا میں کوئی چیز اس کی مثال کی نہیں، اور ایسی حسین جگہ کے بارے میں کسی کان نے کبھی سنا ہی نہیں. اور جنت میں ایک کوڑا رکھنے، کوڑا وہ گز بھر جگہ آپ کہہ لیں، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ حسین ہے. اور دنیا تو چند دن کا کھیل ہے، چند دن کی بات ہے، لیکن آخرت، اگر اس صبر پر آخرت میں اتنا بڑا اجر اور جزا مل جائے، تو انسان کے لیے پھر یہ کچھ کم سودا نہیں. اس چیز پر انسان کے لیے صبر کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما عندکم ینفدو، جو تمہارے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو جو چیز ختم ہو جائے اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں، اور جو باقی رہے وہی انسان کا اصل سرمایہ اور اصل خزانہ ہے. اگلی حدیث بھی بخاری کی حدیث ہے. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون فأخبرها انہ کان عذابا یبعثه اللہ تعالی علی من یشاء فجعله اللہ تعالی رحمة للمؤمنین فليس من عبد يقع في الطاعون فينكث في بلده صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهيد رواه البخاري. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق دریافت کیا، پلیگ، یہ جو بیماری انڈیا میں پھیلی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کیوں پھیلی تھی۔ بابری مسجد کا جب حادثہ ہوا اور ملک کے طول و عرض میں وہاں پر بھی مظاہرے اور ہنگامے ہوئے، تو سورت نام کی ایک جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں کو ہندوؤں نے شدید قسم کی تکلیفیں دیں اور طاعون وہیں سے پھیلا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں تقریباً طاعون ناپید ہو چکا ہے، لیکن وہ ایک طرح سے عذاب الہی کی شکل تھی جو اس قوم پر نازل ہوئی۔ اور پھر اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھیں، ان کے گھر جو گرائے تھے اور ان کے اوپر جو کچھ کیا تھا، اس کا ایک طرح سے انہیں بدلہ بھی دیا، اور ان کے لیے وہ خود مائک اور لاؤڈ سپیکرز اور دریوں اور صفوں کا انتظام کرتے ہر جمعے کے لیے کہ وہ اپنی نمازیں پڑھ سکیں، اور وہ کچھ جو کچھ ان کے ساتھ زیادتیاں کر چکے تھے ان سب کا انہوں نے ان سے معافی بھی مانگی۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کی بیماری کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک طرح سے عذاب ہوتا تھا جو گزشتہ اقوام پر اللہ تعالیٰ مسلط کیا کرتے تھے، اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی اگر طاعون کہیں پھیلتا ہے تو وہ سراسر عذاب ہی کی ایک شکل ہے، جیسا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دریافت کیا کہ طاعون کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک عذاب تھا، اللہ تعالیٰ جن پر چاہتا اسے مسلط فرما دیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے اسے بھی رحمت بنا دیا۔ یعنی اگر مسلمانوں پر طاعون کی بیماری آتی ہے تو وہ عذاب نہیں ہوتا بلکہ رحمت ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ ایسا نہیں جو اس مرض کی مصیبت کے وقت اسی شہر میں صبر کے ساتھ رکا رہے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کا امیدوار رہے اور یہ سمجھے کہ جو کچھ پہنچا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ایک شہید کے اجر کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ یعنی اس بیماری پر صبر کرے، وہاں سے بھاگے نہیں، کیونکہ یہ منع کیا گیا ہے کہ جس بستی میں طاعون پھیل جائے نہ تو وہاں کوئی اندر جائے اور نہ وہاں سے نکل کے کوئی اور باہر جائے، یعنی بھاگنا نہیں چاہیے کیونکہ موت وہاں آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو طاعون سے بھاگنا دراصل تو موت سے بھاگنا ہے، لیکن اس پر اگر انسان صبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے تو اس صبر کا صلہ، اگر انسان مر جاتا ہے تو شہید کی موت مرتا ہے، اور اگر زندہ رہ کے وہ ساری مصیبت کو اچھے طریقے سے برداشت کرتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے شہید کے برابر صلہ رکھا گیا۔ ایک اور حدیث ہے حضرت انس ابن مالک سے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل قال اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضته منہما الجنۃ یرید عینیہ، رواہ البخاری۔ بخاری کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے، حضرت انس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے کسی بندے کو جب اس کی دو محبوب چیزوں، دو پیاری چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہوں اور وہ اس آزمائش پر صبر کرتا ہے تو میں ان دونوں چیزوں کے بدلے میں اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ یہاں دو پیاری چیزوں سے مراد اس کی دو آنکھیں ہیں، یعنی اگر کسی شخص کی بینائی جاتی رہے، دنیا میں وہ اندھا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کے چھین لینے کے بدلے میں، نعمت کے واپس لینے کے بدلے میں اس کے لیے جنت کا وعدہ فرماتے ہیں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اس مصیبت پر صبر کرے۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے حضرت عطا بن ابی رباح سے، قال قال لي ابن العباس رضی اللہ عنہما الا اريك امرأة من اهل الجنة فقلت بلى قال هذه المرأة السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني اسرع واني اتكشف فضل الله تعالى لي قال ان شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت الله تعالى ان يعافيك فقالت اصبر فقالت انی اتکشف فدع اللہ الا اتکشف فدعا لها متفق علیہ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے حضرت عطا بن ابی رباح کی کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم ایک جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو، میں نے کہا ضرور دکھائیے۔ فرمایا یہ سیاہ فام عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ایک کالی کلوٹی عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور اس وقت میرا ستر کھل جاتا ہے، یعنی میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے یعنی میری بیماری دور ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو خوشی سے اس پر صبر کر لے تو اس کے بدلے جنت ملے گی, اور اگر تو دعا ہی کرانا چاہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں گا کہ وہ تجھے صحت عطا فرما دے. وہ کہنے لگی کہ میں اپنی بیماری پر صبر کر لوں گی, مگر یہ سطر جو کھل جاتا ہے اس کے لیے دعا فرما دیجئے کہ یہ نہ کھلا کرے, اس کے لیے آپ نے دعا فرما دی. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص جس کے پاس چوائس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مصیبت کے کٹنے کے لیے دعا فرمائیں, لیکن جب وہ جنت کا بدلہ سنتی ہے تو وہ مصیبت پر صبر کرتی ہے اور دنیا کی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ صحابہ کرام جنہیں آخرت پر بہت یقین تھا ان کے لیے یہ خوشخبری کچھ کم نہ تھی, تو وہ ایسی عورت کے اوپر رش کیا کرتے تھے کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کا وعدہ فرما لیا, اور یہ وعدہ کچھ کم وعدہ نہیں تھا. کہ ظاہر ہے کہ جنت جس کے کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ خوبصورت ہے, تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دنیا کی کسی بہت بڑی جاگیر یا بہت بڑی دولت کا بھی وعدہ کرتے تو شاید وہ اسے بھی قبول کر لیتی, لیکن اس نے تو بہت بڑا سودا کیا اور وہ جنت کا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی چلی گئی اور اس کی بیماری بھی چلی گئی, لیکن جس چیز کا اس نے گارنٹی حاصل کر لی وہ بہرحال اس کے پاس تھی. اگلی حدیث, عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال کأنی انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبی من الانبیاء صلوات اللہ وسلامه علیہم ضربه قومه فادموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومی فانهم لا يعلمون. متفق علیہ. یہ صبر کی ایک اور بہترین مثال ہے. حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میری آنکھوں میں وہ منظر گھوم رہا ہے, یعنی حدیث روایت کرنے کا ایک انداز ہے کہ میری آنکھوں میں وہ منظر گھوم رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی نبی علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو مارا اور لہو لہان کر دیا, اور وہ اپنے چہرے سے لہو پوچھتے جاتے ہیں اور یہ فرماتے جا رہے ہیں کہ اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے, کیونکہ یہ قوم جانتی نہیں ہے, یہ لا علم لوگ ہیں, جاہل لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ صبر کی کتنی زبردست مثال ہے, اور انبیاء کا کتنا زبردست کردار ہے کہ قوم انہیں سزا دیتی ہے, قوم انہیں تکلیفیں پہنچاتی ہے, اور تکلیفیں بھی صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ مار پیٹ ہی, اور اتنا مارتی ہے کہ جسم لہو لہان ہو جاتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ جواباً برا بھلا کہیں, بجائے اس کے کہ وہ جواباً انہیں بھی مارنا شروع کر دیں, وہ کیا کرتے ہیں, دعا دیتے ہیں. اور دعا کیا دیتے ہیں کہ اللہ میری اس قوم کو مجھے یہ تکلیف دینے پر معاف کر دے, اسے بخش دے, کیونکہ یہ لا علم لوگ ہیں, انہیں پتا نہیں ہے. اور یہی دراصل صبر ہے کہ انسان گالیاں کھا کر بھی دوسرے کو دعا دے. اگلی حدیث, عن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما یصیب المسلم من نصب ولا غصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ. متفق علیہ. حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن ایسا نہیں کہ جس کو کوئی مصیبت پہنچے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ مصیبت پہنچے کس کس چیز کی, آگے ان چیزوں کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے فرمایا گیا نصب. نصب کہتے ہیں تھکاوٹ کو, کہ کسی قسم کی مسلمان کو تھکاوٹ لاحق ہو جائے, کوئی مرض ہو جائے, کوئی حزن و ملال ہو, تکلیف اور غم ہو, حتیٰ کہ کانٹے کی چبھن جیسی تکلیف نہیں پہنچتی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کے بدلے میں معاف کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر روز ہر دن ہمیں کسی نہ کسی طرح پہنچتی رہتی ہیں. سب سے پہلی چیز جس کا ذکر کیا گیا وہ تھکاوٹ ہے. انسان گھر کے کام کاج کر کے مختلف اور کاموں کے بعد جب اسے تھکن لاحق ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اگر اس تھکن پر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے اجر کا طالب ہو اور اس پر اس لیے صبر کرے کہ خدا اس کی بہترین جزا دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے واقعی بہترین بدلہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ پھر ولا وصب، وصب کہتے ہیں مرض کو، بیماری کو، یہ کسی قسم کی کوئی بیماری، کوئی فلو، کوئی کھانسی، کوئی گلا خراب، کوئی سر درد، کسی بھی قسم کی، ایک ہوتی ہے مرض اور ایک ہوتی ہے وصب۔ وصب ہوتی ہے کوئی بھی مرض، چھوٹی موٹی، یعنی کچھ بھی۔ ولا ہم، ہم ہوتا ہے ایسا ہم جو دل میں اندیشہ، ملال، فکر ڈال دے، یعنی کوئی خاص غم کی شکل نظر نہ آئے لیکن انسان اندیشوں میں مبتلا ہو۔ اور ولا حزن، اور نہ کوئی غم۔ حزن وہ ہوتا ہے کہ جس میں دوسرے کا فکر ہو، ہم ہوتا ہے جس میں اپنی ذات کے اندیشے، اور حزن ہوتا ہے جس میں کسی اور کی، جیسے اولاد کی فکر ہوتی ہے، جیسے والدین کی فکر ہوتی ہے، یا جیسے اور کسی بھی انسان کا غم ہوتا ہے انسان کو، اس کا۔ ولا اذن، اور نہ کوئی اذیت، کسی قسم کی کوئی اذیت۔ ولا غم، اور نہ کوئی غم۔ غم عموماً وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو اتنا مجبور کر دے، یعنی اس کے عقل پہ پردہ ڈال دے، اس کے لیے دن کو اندھیرا کر دے، جیسے غمامہ کہتے ہیں بادل کو، جب بادل آ جاتے ہیں تو سورج کو ڈھانک لیتے ہیں۔ سورج کو ڈھانکنے کے بعد اندھیرا تو نہیں ہوتا، رات تو نہیں آتی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری روشنی بھی نہیں رہتی۔ تو غم ایسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کا دل ایسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے کہ جس کے بعد اسے کوئی اپنا فیوچر نظر نہ آتا ہو، اس مشکل کا کوئی حل نظر نہ آتا ہو۔ پھر فرمایا حتی شوکت، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اگر چپ جائے، اور کانٹا تو بطور مثال دیا نا، سمبولک ہے، یعنی اگر انسان اگر کسی چھری سے کام کر رہا ہے، وہ چھری لگ جاتی ہے، کہیں گزرتے ہوئے کسی چیز کے ساتھ کوہنی لگ جاتی، کہیں اٹک جاتا ہے، کوئی جوتا چپ جاتا ہے، کہیں موچ آ جاتی، کسی بھی قسم کی چھوٹی موٹی تکلیف جب اسے پہنچتی ہے، تو ان سب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو دور فرماتے ہیں، انہیں دھو دیتے ہیں، انہیں درست کر دیتے ہیں۔ تو یہ کس لیے ہوتا ہے؟ انسان کے اس مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے۔ لیکن اگر انسان وہاں بیٹھ کے گالیاں نکالنا شروع کر دے، یا بد زبانی شروع کر دے، یا اللہ تعالیٰ سے شکوے شروع کر دے، تو تکلیف تو ہوتی ہے، جو ہو ہی جاتی ہے، وہ تو نہیں ٹلتی۔ کانٹا جو چپ گیا، اب آپ واویلا مچا دیں تو کانٹا اس سے تو نہیں نکلے گا مثلا، یا اگر کہیں کٹ لگ گیا، خون نکل رہا ہے، تو چیخیں چلانے سے خون تو نہیں بند ہو جائے گا۔ یا اللہ تعالیٰ کے خلاف، یا اللہ کی ناشکری کے کلمات زبان سے نکال کر، وہ دکھ تو وہی رہے گا، لیکن انسان اس کا اجر بھی کھو دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے روشنی بھی ہے، اور انسان کے لیے ایک حسن بھی ہے۔ اس میں انسان کی شخصیت کے اندر ایک ایسا نکھار بھی آ جاتا ہے کہ جس سے وہ اللہ اور بندوں دونوں کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھے تم لوگوں کی نسبت دو آدمیوں کے بخار کے برابر بخار ہوتا ہے۔ اندازہ کریں۔ میں نے عرض کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کے لیے دگنا ثواب ہے اس کے لیے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد فرمایا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جسے کوئی تکلیف پہنچے، مثلا کانٹے کی یا اس سے زیادہ کی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یعنی بخار جیسی تکلیف میں، یا اس وقت فرمایا کہ کانٹے جیسی چبھن میں بھی انسان کے گناہ جو ہے وہ جھڑتے ہیں۔ گویا کہ انسان کو دنیا میں بھی ان چھوٹی موٹی تکلیفوں کا اجر جو ہے وہ ساتھ ساتھ دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک خاص قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دگنی تکلیف، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے پیارے تھے، تو کیا کوئی اپنے پیارے کو اذیت دے کر خوش ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ دراصل یہ ہے کہ جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اسے انسان زیادہ بلند مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے، اور بلند مقام حاصل کرنے کے لیے زیادہ تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے دراصل اس کے پیچھے فلسفہ۔ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی قسم کی کوئی، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی محرومی آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، اور اس میں اگر عام لوگوں کی نسبت شدت زیادہ آ جاتی ہے، تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ خدا تعالی ہم سے ناراض ہے یا نعوذ باللہ ہمارے لیے ہمارے دشمن ہیں. نہیں, اگر وہ اپنے محبوب کو عام بندوں کے نسبت دگنا بخار دیتے ہیں تو پھر اگر ہمیں ایک گناہ بھی ہو گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور یہ انسان کو جتنی جتنی آزمائشیں زیادہ آتی ہیں اتنے ہی اس کے درجات زیادہ بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ ان پر صبر کرے اور اپنا رویہ وہی رکھے جو اللہ تعالیٰ اس سے چاہتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث جو اسی حدیث کی مزید وضاحت کرتی ہے, وہ حدیث یہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مَن يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ, اللہ تعالیٰ جس بندے کی بھلائی چاہتے ہیں اسے کسی تکلیف میں مبتلا فرما دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کسی تکلیف کو اپنے لیے, کہ اللہ کی ناراضگی ہے اور اللہ کو ہم پر کوئی پیار نہیں آتا, کوئی ہمارا خیال نہیں, اور آزمائشوں کے لیے کیا صرف ہم ہی رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نہیں, تم بلکہ میرے زیادہ پیارے ہو گئے ہو. جس کے ساتھ میں بھلائی کرنا چاہتا ہوں اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہوں تاکہ اسے اپنا اور محبوب بنا لوں, اسے اور اپنے قریب کر لوں. اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستیاں تھیں ان پر عام انسانوں کے نسبت آزمائشیں بھی زیادہ آتی رہیں. اس لیے آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے, ان سے عافیت تو مانگنی چاہیے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ آزمانا ہی چاہتا ہے تو اس پر صبر کر کے خدا کے اور قریب جانا چاہیے. ایک اور حدیث ہے, عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا يتمنين احدكم الموت لدر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. متفق عليه. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو کوئی بیماری یا مصیبت آ جائے تو وہ اس کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے, یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے تو اپنے پاس بلا لے, میں اسے نہیں برداشت کر سکتا. اگر نہ ہی چارہ ہو اور کچھ کہنا ہی پڑ جائے تو زبان سے کیا کہے, یہ دعا مانگا کرے کہ اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ, اور جب موت میرے حق میں بہتر ہو تو تو مجھے موت دے دے. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی روایت کردہ ہے. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے, حضرت ابو عبداللہ خباب بن ارت سے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبکہ آپ بیت اللہ کے سائے میں چادر سر کے نیچے رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے, میں نے جا کر شکایت کی. کس بات کی شکایت؟ کہ کفار بہت ظلم و ستم کر رہے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب فرماتے؟ ہم اتنے آزمائے جا رہے ہیں اور آپ خدا سے مانگتے نہیں. آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں, بڑا پیارا ہوں اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو آپ ذرا دعا مانگے تاکہ ہماری یہ مشکلیں آسان ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے تو اہل حق میں سے کسی شخص کو ایمان لانے کی پاداش میں گرفتار کر کے زمین میں گڑھا کھود کر گاڑ دیا جاتا, پھر آرا سر پر رکھ کر بدن دو حصوں میں چیر دیا جاتا, اور لوہے کی کنگھی سے اس کی کھال چھیلی جاتی کہ ہڈی تک اس کا گوشت نکل آتا, یعنی اس کا گوشت الگ الگ ہو جاتا, مگر اس کے باوجود وہ دین حق سے اس کو باز نہ رکھ سکتے تھے. اتنی آزمائشوں کے باوجود بھی وہ اسے دین سے نہیں پھیر سکتے تھے. اللہ کی قسم یہ اسلام مکمل ہو کر رہے گا اور امن و سلامتی کا یہ دور آ کر رہے گا کہ ایک شخص مقام صنعاء, یہ یمن کا علاقہ ہے, صنعاء سے لے کر حضر موت تک کا سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہ ہوگا, یا اگر ڈر ہوگا تو صرف اس کا کہ بھیڑیا اس کے ریوڑ کو تکلیف نہ پہنچائے, نقصان نہ دے, مگر تم جلدی مچاتے ہو. ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ چادر کا تکیہ بنائے ہوئے تھے اور ہمیں مشرکین سے شدید اذیتیں پہنچ چکی تھیں, تو اس موقع پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو تلقین کی کہ نہ آزمائشوں پر صبر بھی کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی ایک بڑی حکمت ہے, وہ ان مشکلات سے لوگوں کو گزار کر ایمان کی قدر اور اس کی ویلیو ان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اب آپ دیکھیں نا, ہم لوگ جو پیدائشی مسلمان ہیں, مفت میں اسلام ہمیں مل گیا, ہمیں تو اس کی قدر ہی نہیں ہے, ہمیں تو اس کا احساس ہی نہیں ہے, ہم نے تو کبھی اس کے ساتھ وہ سلوک ہی نہیں کیا جس کا وہ مستحق ہے. کیونکہ مفت میں ایک نعمت مل گئی. لیکن وہ جسے ان کٹھن رستوں کے بعد ملے, آزمائشوں کے بعد ملے, پھر اسے اس چیز سے جسے وہ آزمائشوں کے بعد حاصل کرتا ہے اس سے پیار بھی زیادہ ہوتا ہے, اس کی خدمت بھی زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے بڑے بڑے کام لینے تھے, لہٰذا انہیں شدید قسم کی مشکلات سے گزارا گیا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ غزوہ حنین کے وقت مصلحتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو غنیمت کے حصے سے کچھ زیادہ مال عطا کیا, اور ان میں سے مثلاً اقرا بن حابس تھے اور عیانہ بن حصن, ان کو 100 100 اونٹ دے دیے,